بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. سورة البقرة کی آیت نمبر 93. خیر، برکت کے لیے سمجھے پوری پڑھ دی. اصل چیز جو بتانی ہے، عرض کرنی ہے کہ ہمارے حال مسلمان، ہم مسلمان تو ہیں پر شکر ہے، لیکن ہمارے اندر کفار کی صفات گھس گئی ہیں بہت سی، اور کلام پاک میں یہ صفات بیان اسی لیے کی گئی کہ مسلمان ان سے دور رہے، یہ مقصد ہے. تو اس آیت میں بھی، گرچہ میں ترجمہ پورے کا پڑھ لیتا ہوں، لیکن ابھی عرض کرتا ہوں کہ کیا ہے وہ صفت جو ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں، دین میں ہی ناکام ہو جاتے ہیں. تو میرا خطاب تو ان سے ہے جو دین پہ عمل کرنے والے ہیں، اور دین پہ عمل کر کے تعلق مانگواہ چاہتے ہیں. خالہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ جب ہم نے تمہارا قول و قرار لیا، میثاق یعنی عہد لیا، اور ایسا عہد لیا کہ طور پہاڑ کو سروں پہ معلق کر دیا. اب بتاؤ، ایسا عہد تھا، سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ یہ لے لو جو احکام ہیں ہم تم کو دیتے ہیں، میثاق اور عہد، اس کو پکڑ لو قوت سے اور میری بات سنو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے سنو. اس وقت انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہو. قالوا سمعنا وعصینا، ترجمہ یوں کیا ہے حکیم الامت نے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سن لیا، ہم سے عمل نہ ہو. یہی ہمارا حال ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ہم سنتے تو بہت ہیں، آواز میں بھی سنتے ہیں، کتابوں سے بھی سنتے ہیں، اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں مسلسل، لیکن ہم دل ہی دل میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا. یہی قال سمعنا وعصینا، جو اصل میں ان کی صفت تھی، اصل میں یہ تو مومنین تھے، یعنی ایمان والے تھے. اسی لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ قالوا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا مگر ہم سے عمل نہیں ہو سکتا، یہ ہم عمل نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے قلوب میں وہی گوشالہ جس کی تم پرشش کرنے لگ گئے تھے وہ ابھی تک پیوست، حالانکہ اس کو جلا بھی دیا گیا، ختم بھی کر دیا گیا، لیکن تمہارے دلوں میں وہی پیوست ہے. اور پھر فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال بہت برے ہیں، بیسا یعنی بہت برے ہیں، جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے. اگر تم ایمان والے ہو تو تم کو ایسی تعلیم اگر تمہارا ایمان کر رہا ہے تو یہ تو بہت بری بات ہے. وہ کیا تعلیم ہے جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے؟ قالوا سمعنا وعصینا، یہ نہ کرو، جب سن لو ایک بات تو عمل کرو، فائدہ تو بس اسی کو ہوتا ہے، اور اس کے نہیں تو پھر اس وعید کے تو وعید میں آؤ گے، انہیں برے لوگوں میں شامل ہو گئے کہ سننے کے بعد کیوں عمل نہیں کرتے. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ مطلب ان کے درجات بلند کرے, بہت عجیب بزرگ تھے, ان کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے جیسا نہیں دیکھا ابھی تک, کوئی قریب بھی نہیں پڑھا سکتا. ان کا تقویٰ, پرہیزگاری, خشیت. تو آپ کو پہلے بھی عرض کیا یہ قصہ کہ ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان کا بیان تھا. وہ زمانہ تھا جب ہر مہینے ایک بیان وہاں ہوا کرتا تھا حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد, انتقال ہو چکا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک سلسلہ جاری رہے. تو حضرت جب وہاں تھے تو وہ یہ اتوار آ گیا تھا جس میں یہ بیان ہونا تھا, مہینے کا پہلا اتوار عام طور سے ہوتا تھا. تو حضرت کو لوگوں نے کہا آپ بیان کر دیجیے. تو حضرت تشریف کرسی پہ بیٹھے, بیان کے لیے فرمایا کہ اس پہ تو علماء حضرات اور بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں, کئی علماء حضرات بیان کر چکے تھے اس کے اوپر حضرت کے وصال کے بعد. تو میرے پاس میں نے اپنی کمیلنی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ لیکن میں آپ کو وہی بتا سکتا ہوں جس چیز سے مجھے فائدہ پہنچا, میں آپ کو وہی بتا سکتا ہوں جس سے مجھے فائدہ پہنچا. اور وہ یہ ہے کہ میرا تعلق مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا, اور وہ تعلق آج اس دن جس دن بیان ہو رہا تھا اس دن کا حوالہ دے کے بتایا. تقریباً 40 سے 50 سال ہو چکے ہیں کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرا تعلق ہوا تھا. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے لیکن اصلاح لی ہے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ, پھر انہی سے خلافت بھی مل گئی مفتی محمد حسن صاحب. اور جس زمانے میں میڈیکل کالج میں تھے اس زمانے سے تعلق تھا. تو فرمایا کہ اس وقت سے جب آج تک 40 یا 50 سال ہو چکے ہیں میرے تعلق کو میرے شیخ سے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بات ہم نے سنی ہو ان سے یا انہوں نے خط میں لکھی ہو اس کے خلاف کیا ہو. قالو سمعنا واسعنا, سمعنا واسعنا یہ اچھی بات نہیں, بلکہ پیچھے لگے رہنا چاہیے کہ شیخ نصیحت کرتا رہے اور سنتے رہے اور عمل کرتے رہے. سننے کے بعد عمل نہ کرنا کیسا, کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو اسے چھوڑنا چاہیے, کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو اسے کرنا چاہیے, کر سکتا ہے. جب اس کی دیکھیے 4 دقائق جو سنت ہے اثر سے پہلے تو وہ ہے سنت غیر موقعہ ہے, نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ 4 رکعت پڑھے گا پابندی سے اثر سے پہلے کی تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور مسلمان کے لیے بہت بڑی چیز. تو یہ چھوٹی سی تو بات ہے لیکن سمینا و اسائنا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عمل نہیں کر سکتے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی, لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں. تو جو شخص مشتبہ گناہ سے بچے گا وہ بدل جائے اولا, کھلے ہوئے گناہوں سے بچے گا. اور جو شخص مشتبہ گناہوں کے کر ڈالنے میں جرت دکھائے گا تو کھلے گناہوں میں اس کا پڑ جانا بہت زیادہ متوقع ہے. اور معصیتیں یعنی گناہ اللہ تعالی کا ممنوعہ علاقہ ہے جس کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں, اور اس کے اندر بلا اجازت گھس جانا حرام ہے معصیت میں. جو جانور ممنوع علاقے کے آس پاس چرتا ہے اس کا ممنوع علاقے میں گھس جانا بہت زیادہ متوقع ہے. آج کل کے لحاظ سے بھی بہت اہم حدیث شریف ہے کہ حلال بھی واضح حرام بھی واضح, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہو گئی ہیں یا مختلف ہی ہو گئی ہیں, اختلاف ہو گیا ہے تو بچنا چاہیے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کو گناہ کرنے سے بچاؤ کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے. یہ ہے گناہ سے بچو ورنہ گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے گا. آج کل 20 قسم کے گناہ رائج ہو گئے ہیں اور دیندار گھرانوں میں آ گئے ہیں، دینداروں کے ہاں آ گئے ہیں، بچنے کی کوشش ہی چھوڑ دے آدمی، یہ تو غلط. وہ تو پھر اسی زمرے میں آئے گا کہ سمے نہ بس ہے، پوری کوشش تو کرنی پڑے گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا بتلا دوں؟ سن لو، بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار. تو یہ جو بیماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا گناہ ہے، تو یہ جو کہتے ہیں کہ امراض نفس، امراض نفس، نفس کے امراض، تو نفس کے جو امراض ہیں یہ گناہ ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، گناہ ہوگا تو مرض ہے، ورنہ تو مرض نہیں ہے. تو علاج ہمیشہ اسی کا ہوتا ہے. ایک تو گناہ ہوتا ہے جو کہ کبھی ہو گیا، کسی غلبے میں ہو گیا، اور ایک یہ ہے کہ وہ اس کو کرتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں، یہ مرض ہے. ایسا کیونکہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو، یہ مرض ہے. اس میں یہی سب ہے، کبر ہے، خودرائی ہے، عجب ہے. یہ امراض جو ہیں امراض نفس اسی لیے کہلاتے ہیں، کرنے والا بے فکری سے کرتا چلا جاتا ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنا گناہ کرتا ہوں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا، ایسا پاک ہو جاتا ہے. البتہ حقوق العباد میں توبہ کی یہ بھی شرط ہے کہ اہل حقوق سے بھی معاف کروائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پاؤ. جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علل اعلان ہونے لگیں گے تو وہ تعاون میں مبتلا ہوگی اور ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا و گرفتار ہوگی جو ان کے بڑوں کے وقت میں کبھی نہیں ہوئی. اور جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی تو قحط اور تنگی اور ظلم حکام میں مبتلا ہوگی. اور نہیں بند کیا کسی قوم نے زکوٰۃ کو، مگر بند کیا جائے گا اس سے باران رحمت، یعنی رب بارش. اور اگر بہائم یعنی جانور نہ ہوتے تو کبھی ان پر بارش نہ ہوتی. جو بارش ہو جاتی ہے یہ جانوروں کے لیے ہو جاتی ہے، مر جائیں گے بیچارے. ہمارے گناہ کی وجہ سے بننا کا حال جو ہے اس میں تو بارش نہیں ہونی چاہیے تھا. اور نہیں عہد شکنی کی کسی قوم نے، مگر مسلط فرما دے گا اللہ تعالی اس پر اس کے دشمن کو غیر قوم سے، پس بجبر لے لیں گے وہ ان کے اموال کو. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہوں کا مالک میں ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں، جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو ان پر رحمت و شفقت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں میں ان بادشاہوں کے دلوں کو غضب اور عقوبت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے ہیں. اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب زمانہ آ رہا ہے کہ کفار کی تمام جماعتیں تمہارے مقابلے میں ایک دوسرے کو بلائیں گی، جیسے کھانے والے اپنے خان کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یعنی اپنے دسترخوان کی طرف. ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ اور ہم اس وقت کیا شمار میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس روز بہت ہوگے، لیکن تم کوڑا یعنی ناکارا ہوگے، جیسے ہوا کی رو میں کوڑا اڑ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا. ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ یہ کمزوری کیا چیز ہے، یعنی اس کا کیا سبب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. شیخ سے سیکھنا جس سے اول تو اندر سے ارادہ ہی نہ ہو سیکھنے کا, تو ہے سیکھنا جس سے ہے اس کو اپنا حال لکھیں اور اس سے پوچھیں کہ ایسے موقع پہ میں کیا کروں, یا ایسے موقع پہ میں نے یوں کیا تو یہ صحیح ہے یا غلط. یہی معلوم کرنا, اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہر جگہ معلوم ہے, اس میں تعویل نہ کریں اور شیخ کو مشورہ نہ دیں. اب دیکھیے باریک سی بات ہے جو کہ حیرانی کی بات ہے, ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. اس خط میں یہ لکھا کہ ایک خط پہلے لکھا تھا آپ کو, یعنی عریضہ ارسال خدمت کیا تھا جس میں احقر نے, یعنی اسی خط لکھنے والے نے یہ گزارش کی تھی کہ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ حالات و انوار جو ذکر وغیرہ کرنے سے لوگوں پر وارد ہوتے ہیں, کیونکہ ذکر کرنے والوں پہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انوار نظر آنے لگ گئے, کچھ حالات ہو گئے, کچھ کیفیات پیدا ہو گئی. تو فرمایا کہ یہ اس میں شک نہیں کہ وہ حالات و انوار جو ذکر وغیرہ کرنے سے لوگوں پر وارد ہوتے ہیں وہ مقصود بالذات نہیں, یہ وہ خود مرید لکھ رہا ہے یعنی حضرت کو, کہ اس میں شک نہیں کہ وہ مقصود بالذات نہیں اور اصل چیز نہیں, مگر پھر بھی فضل الہی سے خالی نہیں. اس وجہ سے بسا اوقات اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ان کا ترتب ہو جاتا یعنی ہمیں بھی حاصل ہو جاتے تو اچھا ہوتا. کبھی اس کے نہ ہونے سے قلق ہوتا ہے, مگر تھوڑی دیر کے بعد اس کا خیال جاتا رہتا ہے. تو دعا فرماویں کہ اس کا ترتب ہو. یہ لکھا تھا انہوں نے پہلے خط میں, اس کا جواب 12 ذوالحج کو جناب والا کے یہاں سے صادر ہوا. یعنی اب وہ پہلے خط کا تذکرہ کر کے دوسرے خط اس کے حکیم الامت کے جواب کو بتا رہے ہیں, اسی خط میں جو لکھ رہے ہیں کہ جناب والا کے یہاں سے صادر ہوا اس کا جواب, اور وہ یہ لکھا تھا اس میں کہ حالات وغیرہ کے متعلق جو مضمون آپ نے لکھا ہے وہ بالکل بے قاعدہ ہے. جس شخص سے عقیدت ہو اس کو اپنے مذاق کے تابع بنانا کس قدر خلاف قاعدہ ہے. اس کو دیکھ کر, اب یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس جواب کو دیکھ کر احقر بالکل چند منٹ کے لیے سکتے کے عالم میں تھا اور بہت ندامت ہوئی, میں نے ایسا کیوں لکھ دیا, اور اس ندامت کی وجہ سے چند روز جواب لکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. بعد میں یہی خط لکھا جو شومیہ قسمت سے گم ہو گیا, وہ گم ہو گیا, ڈاک میں ملا نہیں. اس خط کا مضمون یہ تھا, یعنی میں جو لکھا تھا وہ پھر سے لکھتا ہوں, کہ مجھ کو اس سے بہت ندامت ہے کہ جناب کی طبیعت کے خلاف میری درخواست ہوئی. میری یہ غرض نہیں تھی کہ جناب میرے موافق ہدایت فرما دیا کریں اور اس کو پورا کر دیں, ہرگز نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص مرشد سے کوئی فرمائش کرے؟ حاشا و کلا, ہرگز نہیں. بلکہ اصلی غرض میری یہ تھی کہ یہ تمنا اگر صحیح ہے تو حضور دعا فرما دیں کہ مجھ کو بھی وہ کیفیات اور انوار اور تجلیات حاصل ہو جائیں. اگر صحیح نہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمنا کرنا فضول ہے. اگر یہی امر موجب ملال جناب والا ہوا ہے تو معاف فرما دیں اور درگزر کریں, اور کم فہموں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. جناب کی ذات سے امید ہے کہ معاف فرما کر اس سے سرفراز فرماویں گے تاکہ اطمینان ہو جائے. بظاہر بڑا ندامت اور معافی ہے لیکن اس میں غلطی ہے, اور غلطی کیا ہے اب سوچیے, غلطی کیا ہے اس میں سوچیے, اور غلطی بھی ایسی ویسی نہیں, سخت پکڑ والی غلطی. پہلی بار تو جو انہوں نے لکھا کہ یہ مقصود بالذات نہیں کہ تجلد, لیکن پھر بھی بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل ہو جس پہ وہی اس پہ ہوتا ہے تو ہم پہ بھی ترتب ہو جائے, یہی تھا نا خلاصہ. اور اب یہ فرمایا حضرت نے جب اس کا کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو بھی, یعنی آپ ظاہر شیخ کچھ کرے ایسی بات کہ مجھ کو بھی ہو جائے وہ چیز, یہ مطلب تھا. تو یعنی آپ مجھ کو تابع بنانا چاہ رہے ہیں, یعنی میں وہ کروں جو آپ چاہتے ہیں. اس پہ حضرت نے اسی وجہ سے سب جواب دیا تھا کہ بھائی یہ تو بالکل جس شخص سے عقیدت ہو اس کو اپنے مذاق کے تابع بنا رہے ہو, تو تمہارا دل چاہ رہا ہے کیفیات کا تو مجھ کو کہہ رہے ہو کہ مجھ کو ہو جائیں تو میں کچھ کروں, یعنی یہ تھا, یہ غلطی تو اس میں تھی واضح. لیکن اب جو دوسری بار خط لکھا ہے جس میں ندامت ہی ندامت ہے, اس میں کیا غلطی ہے یہ بتائیے, اس میں کیا غلطی ہے؟ وہ غلطی بھی وہ معمولی نہیں ہے. میں پھر سے پڑھتا ہوں تو ندامت والا خط, مجھ کو اس سے بہت ندامت ہے کہ جناب کی طبیعت میری درخواست کے خلاف ہوئی. میری یہ غرض نہیں تھی کہ جناب میرے موافق ہدایت فرمایا کریں اور اس کو پورا کر دیں, ہرگز نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مرشد سے کوئی فرمائش کرے؟ حاشا وکرلا. بلکہ اصلی غرض یہ تھی کہ یہ تمنا اگر صحیح ہے تو حضور دعا فرما دیں, اگر صحیح نہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمنا کرنا کیفیات کی فضول ہے. اگر یہی امر موجب ملال جناب والا ہو تو معاف فرما دیں اور درگزر فرما دیں. کم فہموں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. جناب کی ذات سے امید ہے کہ معاف فرما کر اسے سرفراز فرماوے کا اطمینان. ایسے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی آپ کو غلطی, اس میں غلطی کیا, لیکن جواب سنیے حکیم الامت کا. فرمایا کہ جو توجیہ کلام کی گئی آپ کے ان الفاظ سے کوئی شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا, بلکہ آپ کے الفاظ خود اس کے خلاف. جب آپ نے خود اپنی عبارت میں اس کی تصریح فرما دی کہ یہ مقصود بالذات نہیں اور یہ اصل چیز نہیں, تو اس سے خود یہ لازم ہو گیا کہ یہ تمنا صحیح نہیں. تو اب پوچھنا کیسا کہ یہ تمنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ تمنا صحیح نہیں, تو پھر اب دوسری شق کا احتمال ہی کہاں رہا کہ اگر تمنا صحیح ہے تو معلوم ہو جائے. جو دوسری بار جو لکھا کہ ہم نے تو اس لیے خط لکھا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری یہ تمنا صحیح ہے یا نہیں, تو وہ تو آپ نے خود ہی جملہ لکھ دیا کہ یہ بالذات جب نہیں ہے تو یہ تمنا صحیح نہیں ہے. یہ فرما دیں. اور اگر یہ دلالت خفی ہے, یعنی کوئی خفی دلیل ہے چھپی ہوئی, تب بھی اول ہی بار تشریح کے ساتھ کیوں نہ لکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تمنا معلوم ہو جائے کہ صحیح ہے یا نہیں. یہ توجیہ دوسری اس سے بڑھ کر غلطی ہے کہ اپنے قول کو بنایا جا رہا ہے. پہلے قول تو معلوم ہے ان کو, انہوں نے غلط بات کہی, لیکن اس کو بنا رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے پوچھا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تمنا صحیح ہے یا غلط, جو کہ ہے ہی غلط. ایسی کوئی بات تھی نہیں اس میں پوچھنے کی. فرمایا کہ یہ غلطی ہے اپنے قول کو بنانا, گویا اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے غلطی نہیں کی. اس میں اپنے معلم کی تکذیب اور تجہیر ہے, یعنی معلم کو اپنے جھوٹا سمجھا اور اس کو جاہل بتایا. یہ سخت ہے. افسوس, جس شخص سے باطن کی اصلاح چاہی جاتی ہے اس سے بھی ایسی بات کی جاتی ہے, تلبیس کی جاتی ہے, تلبیس کی جاتی ہے. یہ مرض طالب علمی کے ابتدا سے راسخ ہو جاتا ہے. یہ جو صاحب تھے یہ عالم تھے, یعنی اپنی بات کو بنانا. اور پھر فرمایا کہ اول تو ہر معلم ہر حالت میں احمق نہیں ہوتا. ہر سکھانے والا معلم یعنی شیخ, اگر کسی وقت تلبیس کو قبول بھی کر لیا تو طالب کو تو ضرر ہی ہوا کہ اس سے اس کے اخلاق کی درستی نہیں ہوئی. تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے شیوخ سے شیخ سے معلوم کرنے کی کیا چیز ہے؟ معلوم کرنے کی چیز یہ ہے کہ میری یہ صورت حال ہے, اس میں کیا حکم ہے اللہ میں, بس میں کیا کروں, بس یہ معلوم کروں کہ اس صورت حال میں میں کیا کروں, یہ کیا کروں. بس گھما پھرا کر کسی چیز کو اس طرح سے طلب کرنا. ایک صاحب نے لکھا, شاہدرہ کی ریل میں جو اس خاکسار کو آن جناب کی ملاقات سے شرف حاصل ہوا, اس وقت سے مجھ کو حضور کی ملاقات کا از حد شوق ہے. بندے نے اپنے معاصی کی نسبت عرض کیا تھا اور اس کا عرض کیا تھا کہ عبادت کی طرف شوق کم ہے اور مزہ نہیں آتا. ارشاد ہوا تھا کہ مجھ کو بذریعہ عریضہ کے اطلاع دینا مناسب ہے. لہذا حسب الارشاد عرض کرتا ہے کہ معاصی کی طرف رغبت اور عبادت میں سستی اور مزہ نہ آنا, یہ حال ہے. یہ اسی میں یہی غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں. کیفیات, دیگر دل میں یہ خیال ہے کہ کوئی بزرگ نہیں, سب ظاہر پرست ہیں. وہ میں اپنے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا, مگر دوسروں کی طرف بھی نیکوئی کہ وہ نیک ہے اس کا کوئی اس کا خیال نہیں. یہ مرض مجھے بے حد ستا رہا ہے. حضرت مولانا فنا صاحب نے, نام نہیں لکھا ہے, ایک علاج مجھ کو فرمایا ہے کہ 15 منٹ موت کا تصور کر لیا کرو. جواب لکھا کہ ملومت مولانا المکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ جواباً عرض ہے کہ ایک تو رغبت یا سستی طبعی ہے، وہ تو مضر نہیں، اور ایک عقلی ہے، اور یہ بفضل ہی تعالی متحقق نہیں، یعنی آپ کو ایسا نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان کو افسوس نہیں ہوتا. اسی عقلی سے استحکام و دوام کے ساتھ کام لینے سے عادت اللہ جاری ہے کہ وہ مرتبہ طبعی بھی پیدا ہو جاتا ہے، کہ اب طبعاً بھی وہ حال ہو گیا کہ بغیر اس کے چین نہیں ملتا. اس کو ذکر اللہ کی عادت پڑ گئی، اس کو ذکر اللہ کے بغیر چین نہیں ملتا. چین کیا ملتا ہے؟ وہ اگر ہر وقت ہی مشغول رہتا ہے، ہر وقت مشغول رہتا ہے، وہ ایسی رغبت ہو جاتی ہے کہ اس کو ایک ہی چیز پسند ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کی طرح متوجہ ہوں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یوں تصور، یعنی کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور پھر اس کی وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ فرمایا. اصل چیز تو وہ ہے کہ جیسے تم اللہ، پتا یہ چلا کہ یہ تصور کہ میں جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ ممکن ہے، تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم فرمایا. اب اس کو کوئی کر کے دیکھے، عمل سے تو پتا ہے، وہ کر کے دیکھے کہ نماز میں یا ذکر میں، بلکہ ہر وقت یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اب مشق کرے تھوڑی سی، دیکھیے خود بخود آپ کو وہ چیز حاصل ہوگی جس کا آپ کو پتا نہیں. مشق تو کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بن جاتے ہیں کیا، سمعنا وعصینا، سن کے تال دیتے ہیں. اب کتنی بار یہ حدیث شریف جس نے مشق کی اس کا کام بنا، اس کا کام بنا. نہیں ایک شیخ کی بات کو پہ عمل کرو تو کہاں سے کہاں پہنچتے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جب تم عبادت کرو تو ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، بس یہی سوچو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو کرنے سے ہوتا ہے، کام کرنے سے ہوتا ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ مولانا المکرم، ایک تو رغبت یا سستی طبعی ہے، وہ مضر نہیں، اور ایک عقلی ہے، یہ بفضل ہی تعالی متحقق نہیں، یعنی ایسا ہے نہیں آپ کے ساتھ. اسی عقلی سے، جو عقلی یعنی رغبت ہے عبادت کی طرف، استحکام و دوام کے ساتھ کام لینے سے عادت اللہ جاری ہے کہ مرتبہ طبعی بھی پیدا ہو جاتا ہے، مگر اس کی کوئی میعاد نہیں، یعنی وقت نہیں مقرر کہ اتنے مہینے یا اتنے سال. خارجی اسباب ہوتے ہیں اور کچھ استعداد ہوتی ہیں، ان کے اختلاف سے اس کی مدت بدلتی رہتی. سو ہمت کر کے اپنے جہاں تک ہو سکے کوشش کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی. میں اس کے مشکل الفاظ کو سلیس کر دیتا ہوں. باقی یہ خیال آپ کا کہ کوئی بزرگ نہیں ہے، یہ البتہ خطرناک بات ہے. مراقبہ موت اس کی تدبیر نہیں، اس کی متعین تدبیر بزرگوں کی خدمت میں خالی ذہن ہو کر رہنا ہے، ایک مدت موت تک، یعنی ایسی مدت جو انگریزی میں کہتے ہیں سگنیفیکنٹ، کہ ایک یعنی ایسی ہو جو کہ قابل شمار تو ہو، کچھ ہو اس کی ویلو تو ہو. اور جب ایسا نہ ہو سکے تو ان سے خط و کتابت رکھنا، جب صحبت نصیب نہ ہو تو خط و کتابت. مگر یہ آخر تدبیر نہایت ضعیف ہے، یعنی مکاتبت. آدمی اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے وقت نکال لیتا ہے، تو یہ اصل ضرورت ہے، اس کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے. اور بدون حسن زن کے انقیاد کا درجہ نہیں ہوتا، یعنی حسن زن ہو، اچھا گمان ہو، اس کے بغیر انقیاد کا درجہ نہیں ہوگا. یعنی شیخ کے ساتھ انقیاد کا یہ ہے کہ ایک ہی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک ہی سے پوچھتا ہے. اور بدون انقیاد کے اس طریق میں ایک قدم آگے نہیں بڑھتا، یعنی شیخ کے ساتھ انقیاد ہو کہ بس ایک ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ایک واعظ ہے، اور اس چیز پر ہم لوگوں کی نظر بہت کم جاتی ہے کہ سارے مصائب اور تکالیف اور سب پریشانیاں ہمارے گناہوں کے سیلاب کی وجہ سے ہیں. اور یہ بھی حق تعالی شانہ کی مہربانی ہے کہ وہ ان چیزوں سے ہمیں جھنجھوڑتے ہیں. کبھی بیماری آ گئی, کبھی تکلیف آ گئی, کبھی مصیبت آ گئی, کبھی کوئی اور خدشہ ہوا, اسے ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں ان سے کہ اب بھی تم بعد آ جاؤ اور ان مصائب سے, ان تکالیف سے سبق حاصل کرو, اور اب بھی تم میری طرف رجوع کر. یہ ایسا ہے جیسے والدین اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں, ترغیب سے بھی اور ترہیب سے بھی. کبھی کچھ لالچ دے کر, کبھی ڈرا کر, کبھی دھمکا کر, کبھی کوئی چھوٹی موٹی سزا دے کر. لیکن بعض اوقات بچہ اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے, اس پر مار پیٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر والدین بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اب ہماری مانتا نہیں, ایک بھی نہیں مانتا, لہذا تنگ آ کر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے. کیا کہتے, مانتے ہی نہیں بات. تو حق تعالی شانہ بھی ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو ان پریشانیوں اور تکالیف کی وجہ سے مجھے یاد کر لو, میں قادر مطلق ہوں, ان سب تکالیف کو میں ہی دور کر سکتا ہوں. اور واقعی سچی بات ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. بندہ اگر توبہ کرے, صرف قدر سے توبہ کرے, گناہ کا ارادہ نکال کے توبہ کرے, پھر اللہ میں سے مانگے ضرور مل جاتا ہے. جیسے ملے گا, ادعونی استجب لکم, اتنا پکا وعدہ اس کے خلاف تھوڑی ہوتی ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم بغاوت دل میں لیے بیٹھے ہیں, بھائی کیوں نہیں گناہ کے ارادے نکال لیتے ہو دل سے, کیوں تصویروں کو دیکھتے ہو, کیوں موسیقی سنتے ہو, کیوں غیبت کرتے ہو, کیوں جھوٹ بہتان لگاتے پھرتے ہو, کیوں حرام آمدنی کی طرف جاتے ہو, اپنی نظر کو بچاتے نہیں ہو. اس طرح کی چیزوں کو جب چھوڑے گا بندہ, توبہ کرے گا, جب چھوڑ کر دل میں سوچے کہ یا اللہ میں تو آپ کا فرمبردار بننا چاہتا ہوں, میں ایک بھی گناہ نہیں کروں, چاہے جان نکل جائے, یہ بولنے میں کیا مشکل ہے. یہ مطلب دل میں ارادہ تو کر لے, نہیں کروں گا, سارے ارادے دل سے نکال دے گناہ کے, رب اللہ میں کہ یا اللہ یہ میری مصیبت ہے, آپ دور فرما دیجیے. کیوں نہیں دور ہوگی, تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت دی اس لیے کہ بندہ مانگے پھر وہ مصیبت دور ہوگی. لیکن ہماری نظر اتنی بھی نہیں ہے کہ اپنے قادر مطلق کی طرف نظر کریں. فرمایا کہ ہماری اتنی بھی نظر نہیں کہ ایک گلی کے کتے کی جتنی نظر ہوتی ہے. گلی کا کتا, آپ کتے کو لاٹھی مارتے ہیں, لیکن جب آپ کتے کو لاٹھی مارتے ہیں تو کتا لاٹھی کو نہیں کاٹتا, بلکہ لاٹھی مارنے والے کو کی طرف بڑھتا ہے. دیکھا آپ نے. تو فرمایا کہ ہماری تو اتنی بھی نظر نہیں جتنی ایک گلی کے کتے کی ہے. آپ کتے کو لاٹھی مارتے ہیں, لیکن کتا کاٹنے کے لیے لاٹھی مارنے والے کی طرف جاتا ہے, لاٹھی کو نہیں کاٹتا. تو اس کتے میں اتنا شعور ہے کہ لاٹھی کچھ نہیں کر سکتی, بلکہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ مارنے والا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری سمجھ مصائب اور تکالیف کے سیلابوں کے اندر الجھ کر آگے ہی نہیں چلتی. اور اس کی وجہ گناہ, گناہی کی وجہ سے تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر نہیں جاتی. یہ ایک لمحے کو بھی بیکار کوئی چیز سوچنا گناہ ہے, کیونکہ وہ اپنے رب کو چھوڑتے ایک بیکار چیز کو سوچ رہا ہے. ایک لمحے کو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہم سوچتے کہ یہ سیلاب مصیبتوں کا سیلاب, بھیجنے والا کون ہے, تکالیف اور دکھ اور پریشانیاں کون بھیج رہا ہے. ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے, یہ جو مصیبت ہے سب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, عقیدہ ہے, اس میں حکمت اور رحمت ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں سارے سامان کرنے چاہیے, کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ختم ہونے والی ہیں. ہم گناہوں میں کثرت کے ساتھ ملوث ہیں. ہر ایک غیبت ہی کو دیکھ لیجیے تو کوئی معمولی گناہ ہے, غیبت ایسا خراب گناہ ہے کہ ہماری ساری نیکیوں کو لے جاتا ہے, اور دوسروں کے گناہ ہمارے نام ہے اعمال میں. اس میں غصہ حرام ہے, ہم غصہ کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا ہم گناہوں میں کثرت کے ساتھ ملوث ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ہر پہلو سے ہم ناراض کرنے پر تلے ہوئے. کاش ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیں. کاش ہماری یہی دھن ہو. لیکن معلوم تو سب ہے. مثال طور پر جھوٹ مت بولو, نہیں معلوم جھوٹ بولتے. وجہ یہی ہے کہ ہمارا حال وہی ہے جو قرآن کی آیت جو تلاوت کی گئی, تو قالوا سمعنا وعصینا, ہم اس سے کھلے ہوئے ہیں, ہم سنیں گے لیکن عمل نہیں کرتے. انسان جب تک کھاتا پیتا ہے اور آسائش و آرام میں ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ صحت اور تندرستی ایسی ہی رہے گی, یہ سب آرام کی چیزیں ایسی ہی رہیں گی, میرے حالات ایسے ہی رہیں گے, اور یوں سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا, اور یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے بچے جوان ہوئے, جوان بوڑھے ہوئے اور بوڑھے مر گئے. یہ نہیں سوچتا کہ میرے اوپر بھی بڑھاپا آنے والا ہے, میرے اوپر بھی موت آنے والی ہے, اس کا تو دھیان ہی نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, دیکھو تم لذات کے اندر منہمک ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول رہے ہو. ایک ایسی چیز آ رہی ہے جو تمہاری ساری لذات کا خاتمہ کر دینے والی ہے, وہ چیز موت ہے. اور جس کو یہ معلوم ہو کہ کل کو یہ ساری دولت مجھ سے چھن جائے گی کیونکہ میں قبر میں ہوں گا خالی ہاتھ, تو کیا وہ مکان اور دولت کے اندر لذت محسوس کرے گا؟ نہیں کر سکتا. ساری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرنے کو بھولے ہوئے ہیں, اس وجہ سے ہم گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں. اور جب انسان اپنے مرنے کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کو آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. آخرت کی جب فکر پیدا ہوگی تو ہر ایسی چیز سے, ابھی آپ نے پڑھا حدیث شریف سنا, تو ہر ایسی چیز سے بچے گا جو مشتبہ ہوگی, مشکوک ہوگی, مختلف, ڈرے گا اللہ نے. یہ تھوڑی کہ تصویروں کو دیکھ رہا ہے, اسمارٹ فون کے اوپر تصاویر اور خبریں اور الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہا ہے, اور موسیقی سے اتنا رواج ہو گیا کہ اس کی انتہا نہیں, اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. یہ حال ہو گیا گناہ کرتے کرتے. بے پردگی ہمارے ذمے ہے, ہم اپنے بیوی بچوں کو پردے میں رکھیں. ہوں انفسکم واہلیکم نارا, قرآن میں صاف, تم اپنے کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. اگر تم نے اپنے اہل و عیال کو نہیں بچایا دوزخ کی آگ سے تو دوزخ میں تم جاؤ گے, تم بھی جاؤ. ہمارے حضرت بار بار مجھے یہ فرماتے تھے, حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب جن کا یہ بیان پڑھتے, کہ کوئی عورت جہنم میں اکیلی نہیں جائے گی, کوئی عورت جہنم میں اکیلی نہیں جائے گی. جب وہ جائے گی تو چار مرد اس کے ساتھ, ایک اس کا باپ جائے گا کہ وہ بیٹی کو گناہ پہ دیکھتا تھا اور روکتا نہیں تھا اور ایسی تربیت نہیں کی جس سے وہ گناہ سے نفرت کرے, اور ایک اس کا بھائی جائے گا جس کو قدرت تھی کہ اس کو گناہ سے روک دیتا اور وہ روکتا نہیں, اور ایک اس کا بیٹا جائے گا اس کے ساتھ کہ بیٹے کو قدرت تھی جب کہ روک سکتا, ماں کو روک سکتا گناہوں سے تو اس نے روکا نہیں, ماں ظلم کر رہی ہے بہو کے ساتھ, وہ دیکھتا ہے تماشا اور روکتا نہیں. یا گھر میں ٹیلی ویژن ہے, ماں دیکھتی ہے اور روکتا نہیں. اور ایک شوہر جائے گا, شوہر کو قدرت تھی, بیوی کو روک سکتا تھا گناہوں سے. چار مرد ساتھ جائیں, ایک عورت جب جہنم میں جائے گی چار مرد ساتھ جائیں. لیکن یہی ہے کہ ہمارا حال سمے نہ ہوا سائنا کا ہے, یہاں سن لیا لیکن کریں گے وہی. جب انسان اپنے مرنے کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کو آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے, تو مرنے کی یاد کی فرصت تو ملے. مجھے حضرت نے فرمایا تھا کہ کم سے کم 20 منٹ تک بیٹھ جاؤ تنہا اکیلے اور سوچو موت کو. اور موت کو کس طرح سے سوچتے ہیں؟ دو مراقبے ہیں, مراقبے بہت ضروری ہیں, مراقبے کے بغیر تو کچھ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. دو مراقبے ہیں جو بہت ضروری ہیں, ایک اپنے عیبوں کو سوچنے کا مراقبہ اور ایک موت کی کا مراقبہ. اور موت کے مراقبے میں یوں کرتے ہیں کہ کسی کتاب میں پہلے پڑھ لیں آپ کہ موت اور ما بعد الموت کیا کیا ہونا ہے, بہت سی کتابوں میں دیا ہوا ہے. اس کے بعد سوچیں کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے, فرشتے آ رہے ہیں, اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو فرشتے اس صورت میں آئیں گے, خوبصورت صورت میں آئیں گے, خوشبو لے کے آئیں گے اور بہت ہی آسانی سے روح نکلے گی. اور اگر میرے اعمال برے ہوئے تو میرا یہ حشر ہوگا کہ اس وقت فرشتے مجھ کو ایزا دیں گے اور سب بدبو ہوگی اور تکلیف ہوگی اور نیا نکل جاؤں. وہ پڑھ لیجیے. اس کے بعد قبر میں رکھا جائے گا, اور قبر میں اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو یوں ہوگا کہ جنت کی کھڑکی کھل جائے گی, اور اگر
اگر برے اعمال ہوئے تو جہنم کا عذاب ہوگا, سانپ بچھو ہوں گے, سب کچھ ہوگا, ہو کے رہے. اس طرح سے حشر تک کا سارے مناظر کو پڑھ لو اور اس کو تصور میں لاؤ. اس کو کہتے ہیں مراقبہ موت. تو دونوں باتیں سوچنی ہوتی ہیں کہ اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو یوں ہوگا. یوں کہو اے نفس, اگر اس کا اثر ہوتا ہے, حضرت نے یوں ہی بتایا, یوں کہو اے نفس اگر تیرے اعمال اچھے ہوئے تو تیرا یہ حال ہوگا مرتے وقت, اور اگر تیرے اعمال خراب ہوئے اے نفس تو یہ حال ہوگا. اس طرح سے سوچتے جاؤ, ورنہ کوئی کتاب لے لو اسی کو پڑھ پڑھ کے سوچتے جاؤ. تو یہ 20 منٹ, اگر 20 منٹ کی فرصت نہیں ملتی تو ہر وضو کے وقت, اسی سے اپنے عیبوں کا مراقبہ. یہ ضروری ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کا اور بولنے کا کیا کیا کہا اور سوچا کیا کیا, ان تینوں چیزوں کا جائزہ لے, افعال کا, اقوال کا اور سوچ کا, کہ پچھلے 24 گھنٹے میں نے کن موقعوں پہ کیا کیا کیا. وقت نہیں ملتا, حمام میں کیا کرتے ہو وہی کرو, سوچو. نہیں یہ ہے ضروری, یہ دونوں مراقبے ضروری, اس کے بغیر گاڑی چلتی نہیں ہے. جس نے سارے غموں کو چھوڑ کر ایک غم لگا لیا, ایک فکر لگا لی, یعنی آخرت کا فکر, آخرت کا غم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے سارے غموں کو کافی ہو جائے گا, اس کے سارے غم ختم ہو جائیں گے. وہ آخرت کا غم تو لے سوچے اور وہ کام کرے جس سے آخرت بن جائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.